السلام علیکم، پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کی 2 مساجد میں نماز جمعہ کے دوران مسلح افراد کی فائرنگ سے 49 افراد ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمی ہونے والوں میں 3 پاکستانی بھی شامل ہیں۔ اور آسٹریا میں افغانستان کے سفیر نے بتایا ہے کہ نیوزی لینڈ کی مسجدوں میں شوٹنگ سے 1 افغان ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ دہشت گرد حملوں کے بعد بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم کا نیوزی لینڈ کا باقی ماندہ دورہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ واقعے کے وقت بنگلہ دیشی ٹیم کے ارکان بھی جمعے کی نماز کے لیے اسی مسجد میں جا رہے تھے، جہاں فائرنگ ہوئی، تاہم تمام کھلاڑی حملے میں محفوظ رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیوزی لینڈ کے عوام کے ساتھ اس ہولناک سانحے پر دلی افسوس اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ دنیا کے کئی ملکوں کے سیاسی اور مذہبی رہنماؤں نے بھی نیوزی لینڈ میں مساجد پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم نے بھی اس پر مذمت کا اظہار کیا ہے۔ امریکی معاون وزیر برائے سیاسی امور ڈیوڈ ہیل نے جمعرات کے روز افغان قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ محب کو طلب کیا ہے، جس دوران انہوں نے مفاہمت کے حوالے سے امریکی انداز کے بارے میں محب کے مبینہ تنقیدی بیان کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کی 2 مساجد میں نماز جمعہ کے دوران مسلح افراد کی فائرنگ سے 49 افراد ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ ہلاکتوں کی تعداد کے اعتبار سے نیوزی لینڈ کی تاریخ میں دہشت گردی کا یہ بدترین واقعہ ہے۔ نیوزی لینڈ کے پولیس کمشنر مائک بش نے دونوں حملوں میں 49 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے۔ ان کا کہنا تھا،
سو فار ون پرسن، اے میل ان ہز لیٹ 20s، ہیز بین چارجڈ وِد مرڈر اینڈ شڈ اپیئر۔
پولیس کمشنر مائک بش کہہ رہے ہیں، ایک شخص پر جس کی عمر 20 سے 30 سال کے درمیان ہے، قتل کا الزام لگایا گیا ہے اور اسے کرائسٹ چرچ کی عدالت میں کل صبح پیش کیا جائے گا۔ 3 اور لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ ان میں سے ایک شخص مسلح تھا، اور 2 دوسرے گرفتار شدگان بھی آتشیں اسلحہ رکھتے تھے، اور ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کس حد تک ملوث ہیں۔
Many of those who will have been directly affected by the shooting may be migrants to New Zealand. They may even be refugees here. They have chosen to make New Zealand
اور آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے کہا ہے کہ فائرنگ کے الزام میں گرفتار ایک شخص آسٹریلوی شہری ہے، جو ان کے بقول انتہا پسند اور دائیں بازو کا دہشت گرد ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بہت سے لوگ جنہیں گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، وہ تارکین وطن ہو سکتے ہیں، وہ یہاں پناہ گزین کی حیثیت سے آنے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے نیوزی لینڈ کو اپنا گھر بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ جس شخص نے ان کے خلاف تشدد کیا ہے، ان جیسے لوگوں کے لیے نیوزی لینڈ میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ نیوزی لینڈ میں اس قسم کے غیر معمولی تشدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور ایک عینی شاہد احمد المحمود کا کہنا ہے،
gun machine gun of the M16 plug 1 and it is a seat belt of the another gun bullet
وہ کہہ رہے ہیں ایک مسلح شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے مسجد میں موجود لوگوں پر گولیاں برسانے شروع کر دیں۔ پھر وہ اندر گیا اور فردن فردن لوگوں کو نشانہ بنانے لگا۔ اس کے بعد وہاں موجود لوگ بھاگنے لگے۔ یہ تھے ایک عینی شاہد کے الفاظ۔ نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کی مساجد میں فائرنگ سے زخمی ہونے والوں میں کم از کم 3 پاکستانی شامل ہیں، جبکہ 5 لاپتہ ہیں۔ تمام حلقوں کی جانب سے حملے کی مذمت کی جا رہی ہے۔ البتہ ایک آسٹریلوی سینیٹر نے کہا ہے کہ یہ واقعہ اس لیے پیش آیا کہ امیگرینٹس بڑی تعداد میں ان ملکوں میں آ رہے ہیں۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ ہمارے پاس ہے جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اور آسٹریا میں افغانستان کے سفیر نے بتایا ہے کہ نیوزی لینڈ کی مسجدوں میں شوٹنگ سے ایک افغان ہلاک اور 3 زخمی ہوئے ہیں۔ وحید اللہ وائسی نے جو نیوزی لینڈ کے سفیر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں ایک ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ وہ تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے اس حملے کی مذمت کی ہے۔ اور دہشت گرد حملوں کے بعد بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم کا نیوزی لینڈ کا باقی ماندہ دورہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ واقعے کے وقت بنگلہ دیشی ٹیم کے ارکان بھی جمعے کی نماز کے لیے اسی مسجد میں جا رہے تھے جہاں فائرنگ ہوئی، تاہم تمام کھلاڑی حملے میں محفوظ رہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ فی الحال ٹیم کے ارکان کو ان کے ہوٹل تک محدود کر دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے ترجمان جلال یونس کا کہنا ہے کہ ٹیم کے بیشتر کھلاڑی بس میں کرائسٹ چرچ کی النور مسجد گئے تھے اور وہ مسجد کے اندر جانے ہی والے تھے کہ وہاں فائرنگ ہو گئی۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ تمام کھلاڑی محفوظ ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیوزی لینڈ کے عوام کے ساتھ اس ہولناک سانحے پر دلی افسوس اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے جس میں 49 معصوم افراد کو بلا سوچے سمجھے موت کے منہ میں دھکیل دیا گیا اور متعدد افراد کو زخمی کر دیا گیا۔ صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ نیوزی لینڈ کے ساتھ اس دکھ میں شریک ہے اور ہر قسم کی مدد کے لیے تیار ہے۔ دنیا کے کئی ملکوں کے سیاسی اور مذہبی رہنماؤں نے نیوزی لینڈ میں مساجد پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ بعض ایشیائی مسلم ممالک نے حملوں میں اپنے شہریوں کے نشانہ بننے کی بھی تصدیق کی ہے۔ واقعے کے بعد امریکہ، آسٹریلیا اور کئی یورپی ملکوں میں عبادت گاہوں خصوصاً مساجد کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے حملے کو نہایت تکلیف دہ اور قابل مذمت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے ان کے اس موقف کی تائید ہوتی ہے کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں وزیراعظم پاکستان نے کہا کہ حملوں کے پیچھے 9/11 کے بعد تیزی سے پھیلنے والا اسلاموفوبیا کا فرما ہے جس کے تحت دہشت گردی کی ہر واردات کی ذمہ داری ان کے بقول اسلام اور مسلمانوں کے سر تھونک دی جاتی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے کہا ہے کہ نیوزی لینڈ میں پاکستانی ہائی کمیشن کا عملہ مقامی حکام سے رابطے میں ہے اور واقعے کی تفصیلات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ امریکی معاون وزیر برائے سیاسی امور ڈیوڈ ہیل نے جمعرات کے روز افغان قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ محب کو طلب کیا ہے، جس دوران انہوں نے مفاہمت کے حوالے سے امریکی انداز کے بارے میں محب کے مبینہ تنقیدی بیان کو مسترد کیا ہے۔ یہ بات امریکی محکمہ خارجہ کے معاون ترجمان رابرٹ پلاڈینو نے ایک اخباری بیان میں کہی ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ ڈیوڈ ہیل نے امریکہ کی جانب سے طویل مدت سے افغانستان کی اعانت اور حمایت کی نشاندہی کی ہے۔ اور طالبان کے ایک چوٹی کے لیڈر ملا عبدالغنی برادر نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ حالیہ مذاکرات بہت عمدہ پیش رفت ہوئی ہے اور انہیں امید واثق ہے کہ افغانستان میں 18 سالہ جنگ کے خاتمے کے لیے میدان تیار ہے۔ بنیاد پرست باغی گروپ کے ڈپٹی چیف اور قطر میں سیاسی دفتر کے سربراہ ملا غنی برادر نے یہ بیان غیر معمولی آڈیو بیان میں دیا ہے اور جمعرات کے روز صحافیوں کو یہ بھیجا گیا۔ برادر کا یہ بیان اس کے 2 روز بعد آیا ہے جب امریکی اور طالبان عہدیداروں نے دوحا میں 16 روز سے جاری بات چیت سمیٹتے ہوئے بتایا کہ تنازع کے حل کے لیے معاہدے کے مسودے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے اعانتی مشن برائے افغانستان نے میدان وردک، ننگرہار اور پکتیکا صوبوں میں 8 اور 9 مارچ کے مختلف واقعات میں سرکاری افواج کے ہاتھوں 24 شہریوں کی مبینہ ہلاکت کے معاملے کی رپورٹوں کی چھان بین کے سرکاری اعلان کی جانب توجہ مبذول کروائی ہے۔ اس ضمن میں ادارے کی جانب سے جمعرات کو جاری کردہ ایک اخباری بیان میں افغان صدر اشرف غنی کے احکامات کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں شہری جانوں کو نقصان سے بچانے کے لیے فوجی کاروائیوں میں بہتر ضابطوں اور طریقہ کار اپنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ کراچی کی بینکنگ کورٹ نے قومی احتساب بیورو کی درخواست پر سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تاربور سمیت دیگر ملزمان کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کو اسلام آباد کی احتساب عدالت منتقل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ آصف زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک نے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کا اعلان کیا ہے۔ دفاعی امور کے تجزیہ کار اور سابق انٹیلیجنس آفیسر بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر اپنی رہائش گاہ پر مردہ پائے گئے ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے مبینہ طور پر پنکھے سے لٹک کر خودکشی کی ہے۔ پولیس کے مطابق بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر کی لاش جمعے کی صبح اسلام آباد کے حساس علاقے ڈپلومیٹک انکلیف میں واقع ان کی رہائش گاہ سے ملی ہے۔ اسرائیل نے رات گئے غزہ میں راکٹ فائر کیے ہیں جنہیں اس نے دہشت گرد ٹھکانے قرار دیا۔ اس سے چند گھنٹے پہلے تل ابیب میں دو راکٹ داغے گئے۔ اسرائیلی فوج نے تفصیلات نہیں بتائیں، لیکن فلسطینی میڈیا نے بتایا ہے کہ یہ راکٹ جنوبی غزہ کی بندرگاہ خان یونس میں داغے گئے۔ فوری طور پر جانی اور مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ اور شام کے مشرقی حصے میں امریکی حمایت یافتہ ملیشیا کا کہنا ہے کہ انہوں نے جمعرات کے روز جھڑپوں اور امریکی قیادت کے فضائی حملوں کے بعد داعش کو اپنی آخری محصور ٹھکانے میں مزید اندر دھکیل دیا ہے۔ اور امریکی کانگریس نے جمعرات کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قومی ہنگامی حالت کے اعلان کو باضابطہ طور پر مسترد کر دیا ہے، جس میں سرحد پر دیوار کی تعمیر کے لیے رقوم مختص کی گئی تھیں۔ سینٹ میں اقدام کے خلاف 59 جبکہ اس کے حق میں 41 ووٹ پڑے، جسے یہ انتظامی اقدام منظور نہ ہو سکا، جسے چند ہی ہفتے قبل ایوان نمائندگان نے بھی اسی اقدام کو مسترد کر دیا تھا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
یہ وائس آف امریکہ ہے، آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے facebook.com/voaurdu۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جیسا کہ خبروں میں ہم نے آپ کو بتایا کہ نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کی مساجد میں فائرنگ سے زخمی ہونے والوں میں کم از کم 3 پاکستانی بھی شامل ہیں، جبکہ 5 لاپتہ ہیں۔ تمام حلقوں کی جانب سے حملے کی مذمت کی جا رہی ہے۔ البتہ ایک آسٹریلوی سینیٹر نے کہا ہے کہ یہ واقعہ اس لیے پیش آیا کہ امیگرینٹس بڑی تعداد میں ان ملکوں میں آ رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جن ملکوں نے امیگرینٹس کے لیے دروازے کھولے ہیں، ان کی حکومتوں کو چاہیے کہ اپنے معاشروں میں یکجہتی کی فضا قائم کرنے پر توجہ دیں۔ وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی کی رپورٹ۔
نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں نماز جمعہ کے وقت 2 مساجد میں فائرنگ سے 49 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ 28 سالہ آسٹریلوی برینٹن ٹیرنٹ کو اس حملے کا ملزم قرار دیا جا رہا ہے۔ آسٹریلوی اخبار سڈنی مارننگ ہیرلڈ نے انکشاف کیا ہے کہ ٹیرنٹ نے حال ہی میں پاکستان کے شمالی علاقوں کا دورہ کیا تھا، لیکن وہ نسل پرست ہے اور اس نے نسلی برتری سے متعلق 74 صفحات پر مشتمل منشور انٹرنیٹ پر جاری کیا تھا۔ پاکستانیز ایسوسی ایشن آف کینٹربری کے صدر کلیم اللہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ زخمی ہونے والوں میں 3 پاکستانی شامل ہیں، جبکہ مزید 5 لاپتہ ہیں۔ ہلاک ہونے والوں کی فہرست میں ان 5 افراد کے نام نہیں ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ زخمی ہوں، کیونکہ ابھی تک 17 زخمیوں کے نام معلوم نہیں ہو سکے۔
ابھی تک تو ہمیں جو ہمیں پتا ہے اس میں 3 پاکستانی جو ہے وہ تو انجرڈ ہے، باقی 5 پاکستانی ایسے ہیں جو کہ مسنگ ہے۔ تو اس کا ہمیں ابھی تک ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی جو ابھی لسٹ جو لاسٹ انہوں نے لسٹ ریلیز کیا تھا انجرڈ لوگوں کا، تو اس میں تقریباً 67 لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ 50 کا لسٹ ہمیں مطلب ہمیں دکھا دیا، ان میں جو ہمارے 5 پاکستانی ہے تو انہیں لسٹوں میں تو ان کا نام نہیں تھا۔
آسٹریلیا کے چینل SBS کے صحافی طالب حیدر نے بتایا کہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے وزرائے اعظم کے علاوہ تمام شعبہ زندگی کے لوگوں نے اس حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ البتہ ایک آسٹریلوی سینیٹر فریزر اننگ نے کہا ہے کہ یہ واقعہ اس لیے پیش آیا کہ امیگرینٹس بڑی تعداد میں ان ملکوں میں آ رہے ہیں۔
باقاعدہ طور پہ ایک ایکسٹریمسٹ کا، ایک ٹیررسٹ کا، ایک دہشت گرد کا وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے عموماً دیکھنے میں نہیں آتا، اکثر ٹیررسٹ یا دہشت گرد کا جو لفظ استعمال نہیں ہوتا، یہ ہم نے دیکھا ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ جو ایک اعلیٰ ترین سطح ہے اس پہ یہ بات کی گئی۔ دوسری بات ہے کہ یہ کنڈمنیشن اکراس دا بورڈ ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی اتنے زیادہ لوگ ہیں یا کوئی ایک بڑا طبقہ ہے. ہاں یہ ہے کہ ایک سینیٹر ہیں ایک مخصوص پارٹی کے, انہوں نے جو ہے کہا ہے کہ جو یہ امیگرینٹس آ رہے ہیں جو بیسیکلی اس کے ذمہ دار ہیں کہ اس وجہ سے یہ واقعہ ہو رہا ہے. تو یہ ان کا نقطۂ نظر ہے, لیکن مجموعی طور پہ اکراس دا بورڈ جو ہے پورا آسٹریلیا جو ہے اس وقت افسردہ ہے, غمگین ہے, اور اس واقعے کی مکمل طور پہ جو ہے اس وقت کنڈمنیشن ہو رہی ہے.
اسلامک سینٹر آف آسٹریلیا نیوزی لینڈ کے عامر راجپوت نے کہا کہ دونوں ملکوں میں امیگرینٹس اور مسلمانوں کے خلاف عوام میں جذبات نہیں ہیں. کبھی کبھار اکا دکا واقعات پیش آتے ہیں لیکن ان سے ماحول خراب نہیں ہوتا.
بڑی اچھی انوائرمنٹ ہے اور بڑا ملٹی کلچرل ممالک ہیں دونوں, آسٹریلیا بھی اور نیوزی لینڈ بھی. لیکن بہرحال یہ ایکسٹریم قدم ہے جس کے لیے سرپرائز تھا یہاں کی ایجنسیز کے لیے بھی اور گورنمنٹ کے لیے بھی, تو یہ ایسا کچھ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. یہ مطلب چھوٹے موٹے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں, جس طرح کوئی مساجد کے اوپر جو ہے کچھ شرارتی لوگوں نے کچھ پھینک دیا, کوئی کریکرز وغیرہ, یا گرافٹی کر دی مساجد کے اوپر. اوور آل ویسے جو اسلاموفوبیا کی ایک ہوا چل رہی ہے پوری دنیا کے اندر, اس کی لپیٹ میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ بھی ہے. لیکن ایز سچ ایسے کوئی مسلمانوں کے لیے یہاں کوئی پرابلم نہیں ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ ایکسپیکٹڈ چیز تھی.
سیکیورٹی امور کے ماہر جمیل یوسف کا کہنا ہے کہ جن ملکوں نے امیگرینٹس کے لیے دروازے کھولے ہیں ان کی حکومتوں کو چاہیے کہ اپنے معاشروں میں یکجہتی کی فضا قائم کرنے پر زیادہ توجہ دیں اور نفرت پیدا نہ ہونے دیں.
آپ دیکھیے بڑی عجیب بات ہے, جتنے جو ہائی فلائنگ 9/11 میں یہ سب ٹیررز بنے تھے یہ بچپن سے جرمنی میں تھے, فلانے جگہوں میں تھے, وہاں ہوئے یہ برین واشنگ ان کی. چیزوں کو تو شروع سے وہاں تھے, برٹن میں پیدا ہوئے, برٹن میں ہی بڑے ہوئے, برٹن میں ہی تعلیم لی. اوکے, تو مطلب یہ کہ جب ضرور کوچیز تو گڑبڑ ہوئی ہے نا آپ کے ایجوکیشن کورس کے اندر, گورنمنٹ کو پلے کرنا چاہیے انکریزنگ مور ہارمنی امنگ دا سٹیزنز.
نیوزی لینڈ جیسے پرامن ملک میں قتل عام کے اس واقعے سے دنیا بھر میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے اور امیگرینٹس کے خلاف نفرت اور اسلاموفوبیا جیسے مسائل پر توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا جا رہا ہے. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تازہ ترین اطلاعات کے مطابق نیوزی لینڈ میں دہشت گردی کے واقعے کے بعد 5 پاکستانی شہریوں کے لاپتہ اور 4 شہریوں کے زخمی ہونے کی تصدیق ہوئی ہے. اس پر مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد, جہاں ہمارے نمائندے ہیں آسیم علی رانا. جی رانا, بتائیے گا کہ کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس.
جی خالد صاحب, اس حوالے سے ہماری دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر فیصل سے بات ہوئی ہے. انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ 5 پاکستانی جو ہیں وہ اس فائرنگ کے واقعے کے بعد جو ہیں وہ لاپتہ ہیں, جبکہ 4 پاکستانی جو ہیں وہ زخمی ہیں جو وہاں پر نیوزی لینڈ کے مختلف اسپتالوں میں موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ ان افراد کو جو ہے وہ گولیاں لگنے کی وجہ سے زخم آئے ہیں, جس کی وجہ سے یہ اس وقت اسپتال میں موجود ہیں. کیونکہ 5 لاپتہ افراد کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے جو متعلقہ حکام ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد سے جلد ان کا سراغ لگایا جا سکے. لیکن اب اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ اس واقعے میں 9 پاکستانی شہری متاثر ہوئے ہیں, جن سے 5 اب تک لاپتہ ہیں, جبکہ 4 جو ہیں وہ زخمی ہیں. پاکستان نے اس حوالے سے ڈپٹی ہائی کمشنر سید معظم شاہ جو ہیں وہاں پر ان کو فوکل پرسن وہاں پہ نامینیٹ کیا ہے, اور وہ بھی اس وقت وہاں پہ نیوزی لینڈ کے حکام کے ساتھ اس وقت رابطہ کر رہے ہیں اور پاکستانی شہریوں کو فوری طور پر سراغ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو 5 پاکستانی ہیں وہ کہاں پر ہیں اور ان کا وہ کس حالت میں اس وقت موجود ہیں. تو اس حوالے سے پاکستان گورنمنٹ نے 9 افراد کے متاثر ہونے کی تصدیق کر دی ہے. جی خالد صاحب,
تو یہ بتائیے گا کہ ابھی مزید معلومات حاصل ہو رہی ہیں یا یہ حتمی رپورٹ ہے؟
جی بالکل, اس حوالے سے ابھی جو مزید معلومات ہے وہ حاصل کی جا رہی ہیں. پاکستان نے جو ہے وہاں پر اپنے جو ڈپٹی ہائی کمشنر کو جو تھا وہاں پر, اور ہائی کمیشن جو وہاں پر نیوزی لینڈ میں موجود ہے, ان کو اس حوالے سے ہدایات جاری کی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ فوری طور پر ان پاکستانی کے حوالے سے جو ہے معلومات حاصل کی جائیں. اس کے علاوہ جو بہت سارے پاکستانی جو وہاں پر پورے نیوزی لینڈ میں اندر موجود تھے, ان کے لیے بھی ایک رابطہ کا نمبر بھی جو تھا وہ دفتر خارجہ کی طرف سے دیا گیا تھا, جس پہ ان کا جو پاکستان میں موجود ان کے اہل خانہ ہیں جو نیوزی لینڈ مقیم ہیں وہاں پر اس حوالے سے ان کی تصدیق کر سکتے ہیں, ان کی خیریت معلوم کر سکتے ہیں. لیکن ابھی تک جو ہے وہاں پر جو اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق 9 افراد کے جو ہے وہ متاثر ہونے کی تصدیق ہوئی ہے, جن میں سے 5 لاپتہ ہیں, جبکہ 4 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں.
بہت شکریہ آسیم علی رانا آپ کا. تو ہمارے نمائندے اسلام آباد سے یہ تصدیق کر رہے تھے کہ نیوزی لینڈ میں دہشت گردی کے واقعے میں 5 پاکستانی شہریوں کے لاپتہ اور 4 شہریوں کے زخمی ہونے کی تصدیق ہوئی ہے. اور آسٹریا میں افغانستان کے سفیر نے بتایا ہے کہ نیوزی لینڈ کی مسجدوں میں شوٹنگ سے ایک افغان ہلاک اور 3 زخمی ہوئے ہیں۔ وحید اللہ وائسی نے، جو نیوزی لینڈ کے بھی سفیر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں، ایک ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ وہ تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا کہ نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کی 2 مساجد میں نماز جمعہ کے دوران مسلح افراد کی فائرنگ سے کل 49 افراد ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس نے کہا ہے کہ حملے کے بعد 4 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، جن میں سے ایک کو ہفتے کو قتل کے الزام میں عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اور اب چلتے ہیں کچھ مزید خبروں کی طرف۔ امریکی کانگریس نے میکسیکو اور امریکہ کی سرحد پر ایک دیوار کی تعمیر کے لیے صدر ٹرمپ کے قومی ہنگامی حالت کے اعلان کو مسترد کر دیا ہے۔ اب یہ خطرہ تقریباً یقینی ہو گیا ہے کہ صدر اسے ویٹو کر دیں گے۔ کانگریس وائس آف امریکہ کے لیے مائیکل باومین کی رپورٹ کی تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر۔
اور نفی میں 41 ووٹ آئے اور یوں مشترکہ قرارداد منظور کی جاتی ہے۔ کانگریس کی جانب سے قومی ہنگامی حالت کے اعلان کو مسترد کرنے کا یہ واحد واقعہ ہے۔ یہ اعلان صدر ٹرمپ نے تب کیا تھا جب وہ قانون سازوں سے میکسیکو کے ساتھ جنوبی سرحد پر دیوار کی تعمیر کے لیے رقوم کی منظوری حاصل نہیں کر پائے تھے۔ سینٹ میں ڈیموکریٹک اقلیت کے لیڈر چک شمر کہتے ہیں، یہ معمول کی رائے شماری نہیں، یہ معمول کا دن نہیں۔ کانگریس کے سامنے سوال تھا کہ آیا صدر ایک دیوار کی تعمیر کے لیے وفاقی فنڈز استعمال کر سکتے ہیں۔ کانگریس نے اس کی منظوری نہیں دی۔ ریپبلکن سینیٹر سوزن کالنز کہتی ہیں،
The president's action comes into direct conflict with Congress's
authority. صدر کا اقدام کانگریس کے اس اختیار سے براہ راست متصادم ہے جو فنڈز کے قانون کے مطابق تصرف سے متعلق ہے اور جو آئین بنانے والوں نے کانگریس کو دیا ہے۔ تاہم صدر ٹرمپ اپنے عزم پر قائم رہے اور انہوں نے ہنگامی حالت کے اپنے اعلان کا دفاع کرنے کا وعدہ کیا ہے۔
I'll probably have to veto and it's not going to be overturned. The legal scholars
مجھے اس قرارداد کو ویٹو کرنا پڑے گا اور اسے تبدیل نہیں کیا جا سکے گا۔ تمام قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ ہنگامی حالت کا اعلان آئین کے مطابق ہے، یہ بہت اہم ہے اور واقعتاً سرحد کی حفاظت پر رائے شماری ہے۔ سینٹ میں 12 ریپبلکنز نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا مگر بیشتر صدر کے ساتھ کھڑے رہے۔ سینٹ میں اکثریت کے لیڈر مچ میکونل کہتے ہیں،
The president is operating within existing law and the crisis on our border.
صدر موجودہ قانون کے مطابق عمل کر رہے ہیں اور سرحد پر بحران حقیقی ہے۔ ریپبلکن سینیٹر ٹام کاٹن نے کہا،
When hundreds of thousands of foreigners arrive at the southern border and demand entry, that's not
جب لاکھوں غیر ملکی جنوبی سرحد پر پہنچتے ہیں اور داخلے کی اجازت چاہتے ہیں تو یہ ایک ہنگامی حالت ہے اور ہماری حاکمیت کے لیے خطرہ ہے۔ ڈیموکریٹس نے باور کروایا کہ امریکی سرحد پر رہنے والی کمیوں کے بارے میں برسوں سے بحث جاری ہے۔ ان کی دلیل ہے کہ صورتحال قومی ہنگامی حالت سے کہیں دور ہے اور یہ کہ ٹرمپ کانگریس کی مرضی کے خلاف جا کر اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں۔
Declared an emergency because he lost in Congress and wants to get around it.
ٹرمپ نے ہنگامی حالت کا اعلان کیا کیونکہ وہ کانگریس میں فنڈز کے حصول کی لڑائی ہار گئے اور اب دیگر حربے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ان پر طاقت کے مظاہرے کا خیال مسلط ہے اور وہ سرحد پر دیوار کے اپنے تصور کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں، چنانچہ انہیں آئین کو روندنا پڑا۔ اگر صدر ویٹو کرتے ہیں تو کانگریس اسے مسترد نہیں کر سکے گی اور یہ امکان زیادہ ہو جائے گا کہ عدالتیں قومی ہنگامی حالت کے اعلان کے مستقبل کا تعین کریں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے محکمہ خارجہ نے افغانستان کی قومی سلامتی کے مشیر کے اس بیان کو سختی سے مسترد کر دیا ہے جس میں افغان عہدیدار نے امریکہ اور طالبان کے درمیان جاری بات چیت پر سخت تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں طے پانے والے سمجھوتے کہ ان کے بقول افغانستان میں کبھی بھی امن قائم نہیں ہوگا۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
افغانستان کی قومی سلامتی کے مشیر حمد اللہ محب نے امریکہ اور طالبان کے مذاکرات پر تنقید کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ امریکہ افغان حکومت کو ان مذاکرات سے الگ رکھ کے عسکریت پسندوں کے نیٹ ورک کو جائز قرار دے کر ایسا سمجھوتا وضع کر رہا ہے جس کی وجہ سے ان کے بقول کبھی بھی امن قائم نہیں ہوگا۔ خبرساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق افغان قومی سلامتی کے مشیر نے یہ بات جمعرات کو واشنگٹن میں نامہ نگاروں سے گفتگو کے دوران کہی۔ افغان قومی سلامتی کے مشیر نے ظلم خلیل زاد کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جو امریکہ کے نمائندے خصوصی کی حیثیت میں افغان طالبان سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ حمداللہ موہب نے یہ دعویٰ کیا کہ افغانستان میں ایک تاثر ہے کہ طالبان کے ساتھ بات چیت ایک نگران حکومت تشکیل دینے کے لیے ہو رہی ہے جس کے خلیل زاد ان کے بقول وائس روئے بن جائیں گے۔ دوسری طرف امریکہ کے معاون وزیر برائے سیاسی امور ڈیوڈ ہیل نے افغان قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ کو محکمہ خارجہ طلب کر کے افغان امن عمل سے متعلق ان کے بیان کو مسترد کر دیا۔ محکمہ خارجہ کے ایک بیان کے مطابق اس موقع پر ڈیوڈ ہیل نے افغانستان کے لیے ایک طویل عرصے سے جاری امریکی حمایت اور معاونت کا ذکر کرتے ہوئے افغان حکومت کے استحکام اور بات چیت میں اس کی شرکت کے بارے میں امریکی عزم کا اظہار کیا۔ امریکی سفارتکار نے افغان عہدیدار کو باور کرایا کہ امریکہ کے خصوصی نمائندے خلیل زاد امریکہ کے وزیر خارجہ کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ان کے بقول خلیل زاد پر حملہ محکمہ خارجہ پر حملے کے مترادف ہے جو ان کے بقول امریکہ اور افغانستان کے باہمی تعلقات اور امن عمل کی راہ میں رکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ افغان عہدیدار کا بیان امریکہ اور طالبان کے درمیان جاری امن بات چیت سے متعلق کابل حکومت کی تشویش کا اظہار ہے۔ بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار نجم رفیق نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
افغان حکومت کو یہ خوف تھا کہ شاید امریکہ کی طالبان کے ساتھ کوئی ڈیل ہو چکی ہے اس حوالے سے کہ جو پریزنٹ سیٹ اپ ہے اس کو ختم کر کے کوئی انٹرم سیٹ اپ قائم کیا جائے گا جس میں ظاہر ہے باقی افغانیوں بشمول طالبان کے ان شامل کیا جائے گا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ایک خوف ہے جو یہ بول رہا ہے اس وقت۔
دوسری طرف بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ افغان قومی سلامتی کے مشیر کے بیان کو امریکہ اور طالبان کے درمیان جاری بات چیت کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے جس میں افغان حکومت کا کوئی نمائندہ شامل نہیں ہے۔ افغانستان میں انسانی حقوق کے ایک موقر غیر سرکاری تنظیم افغانستان ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے چیئرمین لال گل لال نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
میرے خیال میں جو بات محب نے کیا تھا وہ تو یہاں افغانستان میں بھی کچھ ایسے لوگ جو پولیٹیکل ہے، جو ایکٹیوسٹ ہیومن رائٹس ہے، جو سول سوسائٹی ہے، جو اور لوگ ہیں، وہ بھی اس رابطے میں کنسرن ہے۔
دوسری طرف افغان صدارتی امیدوار انیف اتمر نے ایک بیان میں افغان قومی سلامتی کے مشیر کی خلیل زاد سے متعلق دیے گئے بیان پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسے بیانات افغان امن عمل کو متاثر کر سکتے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور طالبان کے ایک چوٹی کے لیڈر ملا عبد الغنی برادر نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ حالیہ مذاکرات بہت عمدہ پیش رفت ہوئی ہے اور انہیں امید واثق ہے کہ افغانستان میں 18 سالہ جنگ کے خاتمے کے لیے میدان تیار ہے۔ بنیاد پرست باغی گروپ کے ڈپٹی چیف اور قطر میں سیاسی دفتر کے سربراہ ملا غنی برادر نے یہ بیان غیر معمولی آڈیو بیان میں دیا جو جمعرات کے روز صحافیوں کو بھیجا گیا۔ برادر کا یہ بیان اس کے 2 روز بعد آیا ہے جب امریکی اور طالبان عہدیداروں نے دوحہ میں 16 روز سے جاری بات چیت سمیٹتے ہوئے بتایا کہ تنازع کے حل کے لیے معاہدے کے مسودے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ اور اقوام متحدہ کے اعانتی مشن برائے افغانستان نے میدان وردک، ننگرہار اور پکتیکا صوبوں میں 8 اور 9 مارچ کے مختلف واقعات میں سرکاری افواج کے ہاتھوں 24 شہریوں کی مبینہ ہلاکت کے معاملے کی رپورٹوں کی چھان بین کے سرکاری اعلان کی جانب توجہ مبذول کروائی ہے۔ اس ضمن میں ادارے کی جانب سے جمعرات کو جاری کردہ ایک اخباری بیان میں افغان صدر اشرف غنی کے احکامات کا ذکر کیا گیا ہے جن میں شہری جانوں کو نقصان سے بچانے کے لیے فوجی کاروائیوں میں بہتر ضابطوں اور طریقہ کار اپنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے اعانتی مشن برائے افغانستان یو این اے ایم اے نے اس معاملے کا ابتدائی جائزہ لیا ہے اور اس بات کے مبینہ شواہد ملے ہیں کہ 3 صوبوں میں سرکاری افواج کے ہاتھوں 24 شہری ہلاک ہوئے جبکہ دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ تاہم ادارے نے کہا ہے کہ اس معاملے کی تفصیلی تفتیش جاری رکھی جائے گی تاکہ حقائق واضح ہوں۔ اور ایویشن کے تفتیشکاروں کو ایتھیوپین ایئر لائن کے اس طیارے کے ملبے سے ایک بڑا ٹکڑا ملا ہے جو اتوار کے روز حادثے کا شکار ہو گیا تھا اور اس میں 157 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ حادثے سے آگاہی رکھنے والے ذرائع کے مطابق ملنے والے ٹکڑے اسٹیبلائزر کی پوزیشن بالکل وہی ہے جو پچھلے اکتوبر میں حادثے کا شکار ہونے والے انڈونیشیا لائن ایئر جیٹ طیارے کی تھی۔ طیارے کا فلائٹ ڈیٹا اور وائس ریکارڈر تجزیے کے لیے فرانس پہنچ گئے ہیں۔
We'll be right back.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ دفاعی تجزیہ کار اور سابق انٹیلیجنس آفیسر ریٹائرڈ بریگیڈیئر اسد منیر اپنی رہائش گاہ پر مردہ حالت میں پائے گئے ہیں۔ پولیس نے ان کی لاش پمس ہسپتال منتقل کر دی ہے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے علی رانا کی ایک رپورٹ۔
پولیس کے مطابق بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر کی ڈیڈ باڈی ڈپلومیٹک انکلیو میں ان کی رہائش گاہ سے ملی، جس کے بعد اسے پمز اسپتال شفٹ کر دیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق اسد منیر کے خلاف نیب نے تحقیقات کی بھی منظوری دی تھی اور وہ نیب کی جانب سے جاری تحقیقات پر بہت پریشان تھے۔ نیب کی جانب سے ان پر اسلام آباد کے سیکٹر F11 میں ایک پلاٹ غیر قانونی بحال کرنے کا الزام تھا۔ اسد منیر کے اہل خانہ نے پوسٹ مارٹم کروانے کی اجازت نہیں دی، جس کے بعد نعش ان کے اہل خانہ کے حوالے کر دی گئی۔ تھانہ سیکریٹریٹ کے SHO اسجد محمود نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی موت خودکشی کا نتیجہ ہے، تاہم مختلف فورنسک شواہد جمع کر لیے گئے ہیں۔
بالکل اظہار بند بھی ہے، ساری چیزیں ہم نے صبح بالکل فورنسک کروائی ہے، اس کی جیو فینسنگ کرائی ہے، وہ تو ابھی بعد میں رپورٹس آئیں گی نا۔
پولیس حکام کے مطابق نعش کے ساتھ ملی تحریر میں اسد منیر نے چیف جسٹس کے نام خط لکھا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس میرے جانے کے بعد تحقیقات کرا لیں اور میرا نام کلیئر کروائیں، کیونکہ میرے سارے احساس سب کے سامنے ہیں۔ یہ خط سوشل میڈیا پر بھی موجود ہے، جس کے بارے میں پولیس کا کہنا ہے کہ بغیر دستخط اس خط پر ہم مکمل یقین نہیں کر سکتے، تاہم اس حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔
اس کے اوپر اس کے سگنیچر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو سگنیچر نہ ہو تو اس کی کیا امید ہے؟ جو چیز اگر ایسا کی چیز ہو بھی تو اس پہ سگنیچر تو ہونے چاہیے نا، وہ نہیں ہے۔
مبینہ الوداعی خط میں اسد منیر کا کہنا ہے کہ 2008 میں F11 کا ایک پلاٹ چیئرمین CDA نے ریسٹور کیا، 2006 سے 2010 تک ممبر اسٹیٹ رہا۔ سال 2017 کے بعد سے نیب نے میری زندگی اجیرن کر رکھی ہے، میرا نام ECL میں رکھا گیا۔ نیب میرے خلاف 3 کیسز میں تحقیقات اور 2 انکوائریاں کی جا رہی ہیں۔ اسد منیر کا کہنا تھا کہ میں ہتھکڑی میں میڈیا کے سامنے ذلیل نہ ہوں، اس لیے خودکشی کر رہا ہوں۔ میں ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل اسپیشل انویسٹیگیشن ونگ نیب راولپنڈی رہا، لیکن میرے کیس کے انویسٹیگیشن افسران غیر تربیت یافتہ اور نااہل ہیں۔ میں اپنی زندگی کی قربانی دے رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ چیف جسٹس سسٹم میں بہتری لائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سحر کامران کہتی ہیں کہ ابھی ان کی موت کے حوالے سے تحقیقات جاری ہیں، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ نیب کے طریقہ کار کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔
جس بندے نے اپنی زندگی ایک خاص اصولوں اور پرنسپل سے گزاری ہو، اس کے لیے اس قسم کے پریشرز کو سسٹین کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔
بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر ملٹری انٹیلیجنس سے ریٹائرمنٹ کے بعد سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں وفاقی ترقیاتی ادارے میں ممبر اسٹیٹ رہے، اور اس کے بعد ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل نیب راولپنڈی بھی رہے۔ نیب نے ان کے خلاف ایک پلاٹ کی الاٹمنٹ کے الزام میں ریفرنس دائر کرنے کی گزشتہ روز منظوری دی تھی۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر ریٹائرمنٹ کے بعد ایک عرصہ سے مختلف ملکی اور غیر ملکی اخبارات اور جرائد میں مضامین تحریر کر رہے تھے، جبکہ TV کے مختلف پروگراموں میں بھی دفاعی تجزیہ نگار کے طور پر آتے رہتے تھے۔ علی رانا، اردو VOA، اسلام آباد۔
پاکستان کے سابق وزیر داخلہ اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے چیئرمین رحمان ملک نے کہا ہے کہ شدت پسند تنظیموں کو کالعدم قرار دینے کا قانون بہت کمزور ہے، جن کو مؤثر اور مضبوط بنانے کے لیے وہ پارلیمنٹ میں قانونی بل پیش کر رہے ہیں۔ علی فرقان کی رپورٹ۔
کالعدم جماعتوں اور رہنماؤں کے خلاف حالیہ حکومتی اقدامات کو سراہتے ہوئے رحمان ملک کہتے ہیں کہ یہ اقدامات زیادہ مؤثر اور دیر پا نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہیں قانون کی پشت پناہی حاصل نہیں ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر حکومت واقعی چاہتی ہے کہ کالعدم جماعتوں کے خلاف ٹھوس اور دیر پا اقدامات اٹھائے جا سکیں جن سے عالمی دنیا بھی مطمئن ہو سکے، تو ان سے زیادہ دہشت گردی اور کالعدم جماعتوں کے حوالے سے قوانین میں بہتری لانا ہوگی۔
اب اس میں جو قانون ہے وہ 11A سے C تک ڈیل کرتا ہے، اس میں جو پرسکرائب کرنے کا طریقہ بہت ویک ہے، پرسکرائب کر کے جو پنشمنٹ ہے وہ ویک، آلموسٹ نتھنگ۔ کیا آپ ایک پروانہ دے دیں کہ آپ نے اس علاقے سے نہیں جانا؟ اگر وہ وائلیشن کرتا ہے تو کاگنیزیبل افینس جب تک نہیں کیا جائے گا وہ پرسکرائبڈ آرگنائزیشن دوبارہ سامنے آ جائے گی۔
سابق وزیر داخلہ کا کالعدم جماعتوں کے حوالے سے ایک قانونی بل لانے کا اعلان ایسے وقت میں آیا ہے جب حکومت شدت پسند تنظیموں کے خلاف ملک گیر کارروائی کر رہی ہے اور ان کے اثاثے منجمد کیے جا چکے ہیں۔ پلوامہ واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت کے بیچ کشیدگی میں عالمی برادری کی جانب سے بھی پاکستان پر غیر ریاستی عناصر اور افراد کے خلاف مؤثر کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ماہر قانون اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے سابق صدر کامران مرتضیٰ کہتے ہیں کہ عدم ثبوت کے باعث غیر ریاستی تنظیموں کے خلاف کاروائیاں ادھوری رہتی ہیں اور ایسے عناصر عدالتوں سے سزا نہیں پا سکتے، جسے دور کیا جانا چاہیے۔
جو لا اس وقت موجود ہیں ان میں بھی سزائیں دی جا سکتی ہیں، پرووائڈڈ کہ ان کے پاس پروف اگر اویلیبل ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پروف ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہوتا ادھر بھی، نہ ہمارے پاس نام پہ الزام لگانے والوں کے پاس۔
سابق وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر کہتے ہیں کہ قلعدم جماعتوں کے خلاف کاروائیاں 2002 سے جاری ہیں۔ ان کے مطابق ایف اے ٹی ایف اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے نئے عالمی قوانین کی روشنی میں ممنوع جماعتوں کے حوالے سے قوانین کو مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے معین الدین حیدر نے کہا کہ قلعدم جماعتوں کے حوالے سے نئے قوانین میں کسی قسم کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے اور مکمل سیاسی عزم کے ساتھ ان قوانین پر سختی سے عمل درآمد کیا جانا چاہیے۔
ایسے ایلیمنٹ جو ان کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھتے تھے، جس کی وجہ سے ایک یکسوئی نہیں آتی تھی فیصلوں میں مختلف اداروں کی حکومت میں، یہ جو افسوسناک واقعہ اے ٹی ایس کا پیش آیا جس میں بچوں کی اور لوگوں کی جانیں گئیں، اس کے بعد سے سب کے جو تھے ٹیررزم کے چہرے سے نقاب اتر گیا اور قوم اس کے اوپر یکسو ہو گئی، پھر اسی لیے اتنی کامیابیاں بعد میں حاصل ہوئی۔ ابھی مجھے امید ہے پاکستان
عالمی ادارے ایف اے ٹی ایف نے بھی پاکستان کی جانب سے دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی روک تھام کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کو ناکافی قرار دیا تھا اور قلعدم تنظیموں کو کم درجے کا خطرہ قرار دینے پر اپنے عدم اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ پاکستان کی حزب اختلاف اور متعدد مذہبی جماعتیں بھی تواتر سے قلعدم جماعتوں کی نئے ناموں سے جاری سرگرمیوں کو روکنے کے لیے مطالبات کرتی رہی ہیں۔ حال ہی میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے بھی قومی اسمبلی میں اپنی ایک تقریر میں قلعدم جماعتوں کے خلاف مؤثر اقدامات نہ اٹھانے پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
کراچی کی بینکنگ کورٹ نے قومی احتساب بیورو کی درخواست پر سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور سمیت دیگر ملزمان کے خلاف منی لانڈرنگ اور مبینہ جعل سازی کیس کو اسلام آباد کی احتساب عدالت منتقل کرنے کا حکم دے دیا ہے، جس کے بعد اب ان ملزمان کے خلاف کیس کی سماعت اسلام آباد کی نیب عدالت کرے گی۔ تفصیل جاننے کے لیے سنتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ۔
کراچی کی بینکنگ کورٹ نے قومی احتساب بیورو کی درخواست پر سابق صدر آصف زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور سمیت دیگر ملزمان کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کو اسلام آباد کی احتساب عدالت منتقل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ بینکنگ کورٹ میں سابق صدر اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری سمیت دیگر کے خلاف کیس میں محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے کیس فائل نیب اسلام آباد کی منتظم عدالت کو بھجوانے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے چیئرمین نیب کی نیب قانون کی سیکشن 16A کے تحت دائر درخواست منظور کر لی ہے، جس میں کیس سپریم کورٹ کے حکم پر نیب کو منتقل کرنے کی استدعا کی گئی تھی۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ خصوصی قانون ہونے کے باعث نیب قانون دیگر قوانین پر فوقیت رکھتا ہے۔ حکم میں مزید کہا گیا کہ عدالت کے پاس نیب قانون کی دفعہ 16A کے تحت درخواست رد کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اس کیس میں عدالت کے سامنے موجود کیس ایک بڑے معاملے کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ کیس میں گرفتار چار ملزمان حسین لوائی، طہٰ رضا، انور مجید، عبد الغنی مجید اور اسلم مسعود کو بھی اب احتساب عدالت اسلام آباد میں پیش کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے 7 جنوری 2019 کو منی لانڈرنگ از خود نوٹس کیس میں جے آئی ٹی رپورٹ سامنے آنے پر کیس کی تحقیقات نیب اسلام آباد کو منتقل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس سے قبل یہ کیس کراچی کی بینکنگ کورٹ میں فراڈ، دھوکہ دہی اور ریکارڈ میں رد و بدل کی دفعات کے تحت زیر سماعت تھا اور اس میں آصف زرداری سمیت 19 ملزمان عبوری ضمانت پر تھے۔ ادھر پیپلز پارٹی کے رہنما اور سندھ حکومت کے ترجمان مرتضیٰ وہاب نے عدالتی فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اس فیصلے پر کوئی تعجب نہیں ہوا، ان کی جماعت اس کے لیے ذہنی طور پر تیار تھی۔ انہوں نے پارٹی قیادت پر منی لانڈرنگ اور مبینہ جعلی بینک اکاؤنٹس قائم کرنے کے الزامات کو ایک بار پھر مسترد کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ انصاف کے بجائے دوہرا معیار اختیار کیا جا رہا ہے۔
فیصلے سے ہمیں کوئی تعجب نہیں ہے، ہم اس فیصلے سے مینٹلی پریپیئرڈ تھے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا اصولی موقف یہ ہے، یہ پاکستان کے قانون کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ اگر کوئی جرم کسی شہر میں، کسی ضلع میں، کسی صوبے میں واقع ہوا ہے تو اس کی تفتیش اسی ضلع میں، اسی شہر میں، اسی صوبے میں ہونی چاہیے۔ یہ کیسا دوہرا معیار ہے۔
ملک میں جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے اربوں روپے کی منتقلی کے کیسز گزشتہ سال منظر عام پر آئے تھے, جس پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیتے ہوئے اس کی تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی قائم کی تھی. کمیٹی کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ جعلی بینک اکاؤنٹس قائم کر کے 35 ارب روپے سے زائد کی منی لانڈرنگ کی گئی, جس کا براہ راست فائدہ حاصل کرنے والوں میں سابق صدر آصف زرداری, ان کے قریبی ساتھی اومنی گروپ اور دیگر لوگ شامل ہیں. اسی بنا پر حکومت نے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری, وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ سمیت 172 افراد کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیے تھے. تاہم بلاول بھٹو اور وزیر اعلی سندھ کے نام سپریم کورٹ کی جانب سے حکم کے بعد حکومت کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے خارج کرنا پڑے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اظہار ناپسندیدگی کے بعد پنجاب اسمبلی کے اراکین کی تنخواہوں کے بل میں ترمیم کر دی گئی ہے. اس کی مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں لاہور سے محمد اسد.
پنجاب اسمبلی سے حاصل ہونے والی دستاویزات کے مطابق اسمبلی کے رولز 1997 کے قاعدہ 200 کے تحت اسپیکر نے از خود بل میں غلطی کی اصلاح کی, جس کے بعد ترمیم شدہ بل پر گورنر سے منظوری حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ترجمان وزیراعلی پنجاب ڈاکٹر شہباز گل کا کہنا ہے کہ وزیراعلی ہاؤس آنے والے بل میں ایسا کوئی ذکر نہیں جس میں وزیراعلی کو مراعات دینے کی بات کی گئی ہو. ان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی ماضی کے تمام وزیراعلی کو ملتی رہی ہے اور یہ حق پنجاب کے موجودہ وزیراعلی عثمان بزدار کو بھی حاصل ہے.
جو بل ہمارے پاس آیا, جو ایکٹ بنے گا آپ والی بات, جو حقیقت ہے, جو اصل حقیقت ہے جس میں کوئی دھندلا پن نہیں ہے, وہ بل یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پاس ایسی کوئی مراد نہیں ہے, کوئی مراد نہیں دی جا رہی. سیکیورٹی شہباز شریف صاحب کو بھی ملتی ہے, پرویز الہی صاحب کو بھی ملتی ہے, وہ ہر ایکس ایڈیکویٹ سیکیورٹی, اس میں یہ نہیں لکھا گیا 5-10 لوگ, ایڈیکویٹ سیکیورٹی کا ورڈ ہے, وہ تمام لوگوں کو جو بھی کسی ایسی پوزیشن پہ جنہوں نے فیصلے کیے ہوتے ہیں ان کو ملتی ہے.
مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی بشرا بٹ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ یہ حکومت یو ٹرن کوئین ہے, خود ہی بل لاتی ہے اور جب دباؤ پڑے تو اسے واپس لے لیا جاتا ہے.
یہ حکومت جو ہے ظاہری بات ہے یو ٹرن کی کوئین ہے اور دیٹس اباؤٹ اٹ, خود ہی بڑھاتے ہیں اور پھر خود ہی شو کرتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا.
بل کی منظوری کے بعد عوامی اور سیاسی حلقوں میں اسے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا اور اسے معاشی بحران سے دوچار ملک کے ساتھ زیادتی قرار دیا گیا تھا. وزیراعظم عمران خان نے جمعرات کو اپنی ٹویٹ میں اس بل پر اپنی شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ملک خوشحال ہوتا تو ایسے اقدام کی تائید کی جا سکتی تھی. محمد اسد, اردو وی او اے, لاہور.
وزیراعظم عمران خان نے باجوڑ کے ضلع ہیڈ کوارٹر خار میں ایک بہت بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے سابق قبائل علاقوں کو ترقی دینے اور لوگوں کے دیرینہ مسائل کے حل کے عزم کا اعادہ کیا. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
وزیراعظم عمران خان نے سابق قبائلی علاقوں کو ترقی دینے اور لوگوں کی دیرینہ مسائل کے حل کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ سابق قبائلی علاقوں کے خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد ترقی اور خوشحالی کا دور آئے گا اور اس سلسلے میں مقامی طور پر موجود وسائل کو بروئے کار لانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. وزیراعظم عمران خان باجوڑ کی ضلعی ہیڈ کوارٹر میں ایک بہت بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے. باجوڑ میں عوامی اجتماع سے خطاب کرنے سے چند ہی گھنٹے قبل وزیراعظم عمران خان نے ضلع مومند کی مرکزی قصبے غلانئی میں بھی قبائلی رہنماؤں کے روایتی جرگے سے خطاب کیا. وزیراعظم عمران خان کے ساتھ دورے میں گورنر شاہ فرمان اور وزیراعلی محمود خان کے علاوہ وفاقی اور صوبائی وزراء اور ممبران پارلیمان بھی شامل تھے. وزیراعظم نے کہا کہ انضمام کا مسئلہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہے اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں وقت لگے گا. وزیراعظم کی بقول, بعض عناصر انضمام کی راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں, لہذا انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ ان عناصر سے ہوشیار رہے اور ان کی سازشوں کو ناکام بنانے میں حکومت کا ساتھ دے. باجوڑ اور مومند سے ملحقہ افغانستان کے علاوہ ہمسائے ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ان کی کوشش ہے کہ ایران اور ہندوستان کے ساتھ بھی تعلقات مستحکم ہو جائے.
طالبان سے بات چیت شروع ہو گئی ہے, اب ایک اچھی حکومت آئے گی افغانستان میں, ایسی حکومت آئے گی جس میں سب افغانستان میں حکومت میں شامل ہوں گے, جنگ ختم ہوگی, امن ہوگا, یہاں سے تجارت ہوگی, یہ سارے علاقے میں خوشحالی انشاءاللہ آئے گی, افغانستان بھی خوشحال ہوگا. میں نریندر مودی سے بھی تیار ہوں کہ اس سے بھی بات چیت ہو. ایران تو خیر ہمارا ہمسایہ ہے, میری صدر روحانی سے بات ہوئی اور ہم نے ان کو کہا کہ پاکستان ہی بھولے گا جب ہمارے مشکل وقت 1965 میں ایران ہمارے ساتھ کھڑا تھا۔
حزب اختلاف میں شامل جماعتوں اور ان کے رہنماؤں کا نام لیے بغیر عمران خان نے کہا کہ جو پیسہ ملک کی تعمیر و ترقی اور لوگوں کے فلاح و بہبود پر خرچ ہونا چاہیے تھا وہ منی لانڈرنگ کی نظر کر دیا گیا ہے، اور ان لوگوں نے اپنی کرپشن چھپانے کی خاطر ماضی میں دو بار حکومتوں کے ساتھ این آر او کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک کو کربوں روپے کی بیرونی قرضوں کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے موجودہ حکومت عوام کے مسائل کو بہت مشکل سے حل کر رہا ہے۔ اس موقع پر وزیراعظم نے باجوڑ میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کیا، جس میں 300 مساجد میں سولر انرجی کی فراہمی بھی شامل ہے۔ وزیراعظم نے سابق قبائلی علاقوں کے خاصدار فورسز کے اہلکاروں کو یقین دلایا کہ ان کو نہ صرف پولیس فورس میں کفانے کے لیے ایک منصوبے پر کام کیا جا رہا ہے، بلکہ پولیس فورس میں ان کو بہتر تنخواہیں اور مراعات دی جائے گی۔
قبائلی علاقہ ضم ہو گیا پختونخوا کے ساتھ، اور انشاءاللہ اب ہم آپ کو اوپر لے کے آئیں گے۔ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میری اب آئی جی صاحب سے بات ہوئی ہے، چیف منسٹر صاحب سے بات ہوئی ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، نہ آپ بے روزگار ہوں گے، اور آپ کے لیے انشاءاللہ زبردست ہم ایک سٹرکچر لے کے آ رہے ہیں۔ آپ کو پولیس کے اندر ضم کریں گے، آپ کی تنخواہیں بھی ٹھیک کریں گے، آپ انشاءاللہ خوش ہوں گے۔
انہوں نے کہا قبائلی علاقوں میں ترقی کے لیے قومی مالیاتی کمیشن میں 3% حصہ مختص کیا جائے گا۔ وزیراعظم عمران خان نے باجوڑ و مومن کا دورہ ایک ایسے وقت کیا جب الیکشن کمیشن صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر انتخابات کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دے رہا ہے، جبکہ تمام تر سابق قبائلی علاقوں کے خاصدار فورسز میں پرائے سر انجام دینے والے لگ بھگ 29,000 اہلکار پولیس فورسز کے نظام کو توسیع دینے کے خلاف احتجاج پر ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر اطلاعات شوکت یوسفزئی نے کہا ہے کہ پولیو ویکسین سے انکار کرنے والے والدین کے قومی کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ بلاک کرنے کے لیے سفارشات پر کام جاری ہے۔ اس بارے میں پشاور سے عمر فاروق کی رپورٹ۔
خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے بچوں کو پولیو ویکسین پلانے سے انکاری والدین کے قومی شناختی کارڈ بلاک کرنے کی سفارش کی ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات شوکت یوسفزئی نے اس بارے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پولیو کے قطروں سے انکار دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ اس کے نقصانات بھی واضح ہیں۔
جو جن لوگوں کے شناختی کارڈ ہیں، کیونکہ اگر یہ بلاک ہو جاتے ہیں تو ان کا سب کچھ رک جاتا ہے۔ یہ پریشر ڈالنے کے لیے تجویز سامنے آئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔
پاکستان میں سال 2018 میں 12 پولیو کیسز سامنے آئے، جن میں 8 خیبر پختونخوا اور قبائلی اضلاع میں سے تھے، جبکہ موجودہ سال کے پہلے ڈھائی ماہ میں اب تک 4 کیسز سامنے آئے ہیں، جن میں سے 3 خیبر پختونخوا سے ہیں۔
تو یہ کہ چھپ چھپا کے ہوتے ہیں، اتنے زیادہ کیسز نہیں آ رہے، لوگ ڈرتے بھی ہیں کہ جی کاروائی ہوگی، تو اس لیے سے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم 100% پہ پہنچائیں گے، اس کی جو کوریج ہے 100% ہو۔
شوکت یوسفزئی نے کہا کہ جو والدین بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے پر راضی ہو جائیں گے تو ان کے کارڈ دوبارہ بحال کر دیے جائیں گے۔
ہر سال جو ہے نا 1-2-3 کیسز سامنے آ جاتے ہیں، یہ مان لیں بڑی شرم کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی سخت رویہ اختیار کیا جائے وہ کریں گے انشاءاللہ۔
دنیا بھر میں اس وقت پاکستان کے علاوہ نائجیریا اور افغانستان ایسے ممالک ہیں جہاں پولیو وائرس موجود ہے۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق پشاور، راولپنڈی، فیصل آباد، لاہور، کراچی اور کوئٹہ سمیت ملک بھر کے 10 شہروں کے سیوریج کے پانی میں پولیو وائرس موجود پایا گیا ہے۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور۔
اقوام متحدہ نے شام میں 8 سال کی خانہ جنگی سے متاثر ہونے والے سیویلینز کی امداد کے لیے 7 ارب ڈالر کی امداد کے وعدے محفوظ کر لیے ہیں۔ اس اضافی امداد کا اعلان جمعرات کو برسلز میں کیا گیا۔ ہماری نامہ نگار سلاتی سہوک کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
شام کے شمال میں اب بھی لڑائی جاری ہے، جہاں اسلامک اسٹیٹ نے مختلف علاقوں پر اب بھی قبضہ کر رکھا ہے۔ عراقی کردش چینل نے اپنی ٹی وی کی نشریات میں ایسے افراد کی فوٹیج دکھائیں جو اپنے بچوں کو اور چھوٹا موٹا سامان اٹھائے لڑائی میں ایک وقفے کے دوران ایک پہاڑی راستے سے باہر جا رہے تھے۔ امریکہ کی حمایت یافتہ شامی ڈیموکریٹک فورسز کا کہنا ہے کہ بڑی تعداد میں جنگجوؤں اور ان کے خاندانوں نے ہتھیار ڈالے ہیں، تاہم وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دریائے فرات کے شمالی کناروں پر اسلامک اسٹیٹ بدستور شدید مزاحمت کر رہی ہے۔ فورسز کے کمانڈر عدنان آفرین کے الفاظ،
طبعا خلف الجبل مثل ما نكون شايفين عم بيطلع لفوق خلف الجبل دي
بيهايند ذس ماونتن there is a safe area controlled by Syrian Democratic Forces.
وہ کہہ رہے ہیں پہاڑوں کے پیچھے ایک محفوظ علاقہ ہے جس پر ہماری ڈیموکریٹک فورسز کو کنٹرول حاصل ہے، اس کے دوسری جانب جھڑپیں جاری ہیں۔ جب سویلینز وہاں ہوتے ہیں تو ہمارے فائٹرز گولی نہیں چلاتے کیونکہ اس سے ان کی جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ سامعین، اسی اثنا میں جمعرات کو برسلز میں 50 سے زیادہ ملکوں کے وزرائے خارجہ نے جنگ سے متاثرہ شامیوں کی مدد کے لیے 6.97 بلین ڈالر کی اضافی امداد کا وعدہ کیا۔ ان میں سے 1.2 کروڑ افراد اب بھی ملک کے اندر ہیں اور تقریباً 60 لاکھ نے پڑوسی ملکوں میں پناہ لی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی اور ہنگامی امداد کے معاون سیکرٹری جنرل مارک لوکاک کہتے ہیں،
We're very pleased with the outcome on behalf of the United Nations. We want to thank you for your generosity, your support.
وہ کہہ رہے ہیں، ہمیں اس نتیجے پر بڑی مسرت ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے ہم اس فیاضی کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی امداد سے لاکھوں زندگیاں بچانے اور شام میں اور پورے خطے میں سویلینز کو تحفظ دینے میں مدد ملے گی۔ امریکہ نے شام میں جنگ سے متاثر ہونے والوں کے لیے 3.97 کروڑ ڈالرز کا وعدہ کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان رابرٹ پیلاڈینو نے کہا،
یو ایس ہیومینیٹیرین اسسٹنس از ناؤ مور دین 9.5 بلین سنس دی سٹارٹ آف دس کرائسس۔
وہ کہہ رہے ہیں، اس بحران کے آغاز کے بعد سے امریکہ کی انسانی ہمدردی سے متعلق امداد اب 9.5 ارب ڈالر سے زیادہ ہو چکی ہے، اور ہم ان تمام عطیات دینے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو سامنے آئے، اور ہم دوسروں کی بھی حوصلہ افزائی کریں گے کہ وہ بڑھتی ہوئی ضرورتوں کو پورا کرنے میں مدد کریں۔ یورپی یونین کی پالیسی چیف فیڈریکا نے ایک بار پھر جنگ کے کسی سیاسی تصفیے کی اپیل کی۔
Winning the peace will require a political Syrian-owned process led by the United Nations in Geneva.
وہ کہہ رہی ہیں، امن کے حصول کے لیے جنیوا میں اقوام متحدہ کی قیادت میں شام کے اپنے طریقہ کار کی ضرورت ہے، ہم اس عمل میں مدد دینے کے لیے یہاں ہیں۔ سامعین، شام میں جنگ کے آغاز کے بعد سے 5 لاکھ کے قریب افراد ہلاک ہو چکے ہیں، اور اب تک جنیوا اور دیگر مقامات پر سفارتی بات چیت کسی امن سمجھوتے کے حصول میں ناکام رہی ہے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وینزویلا کے اپوزیشن لیڈر نے جمعرات کے روز ملک کی دارالحکومت کاراکاس میں اپنے حامیوں کو بتایا کہ روس اور چین صدر مڈورو کی حکومت کی حمایت نہیں کر رہے۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں مدثرہ منصر۔
خود اعلان کردہ عبوری صدر وان گائیڈو نے کہا ہے کہ امریکہ اور روس وینزویلا میں محض اپنے کاروباری مفادات کو دیکھ رہے ہیں۔ اگرچہ امریکہ سمیت مغربی ممالک نے گائیڈو کو وینزویلا کا قانونی صدر تسلیم کر لیا ہے، مگر روس اور چین نے مدورو کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر وان گائیڈو کے الفاظ، صدر نکولس مادورو کی حکومت تنہا ہو چکی ہے، وہ اپنے پیدا کردہ مسائل حل نہیں کر سکتے، بین الاقوامی طور پر ان کا کوئی اتحادی نہیں۔ یہ درست نہیں کہ روس اور چین ان کے ساتھ ہیں، یہ بڑا مغالطہ ہے، ان کے ساتھ کوئی نہیں۔ روس اور چین واضح طور پر جانتے ہیں کہ ان کے مفادات کہاں ہیں، اور یہ جائز ہے، میں اسے پوری طرح سمجھتا ہوں۔ انہیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے، جیسا کہ باقی تمام ممالک کرتے ہیں، کہ شہریوں کی حفاظت صرف قانون کی حکمرانی کرتی ہے۔ یہ الفاظ تھے وینزویلا کے اپوزیشن لیڈر وان گائیڈو کے۔ گائیڈو کے دعوے کو اس بات سے تقویت ملتی ہے کہ تیل سے مالا مال وینزویلا تیل کے ذریعے قرضوں کے معاہدوں میں چین سے اربوں ڈالر حاصل کرتا ہے، اور روس تیل کی پیداوار کے مشترکہ منصوبوں کے لیے اربوں ڈالر کے معاہدے طے کر رہا ہے۔ خوراک، پانی اور بجلی کی شدید کمی کے باوجود مادورو نے اقتدار چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ وہ امریکہ کے بنائے ہوئے بغاوت کے منصوبے کا شکار ہوئے ہیں۔ اس ماہ کے شروع میں امریکہ نے وینزویلا پر دباؤ بڑھا دیا تھا، اور پہلے سے عائد پابندیوں کے علاوہ اس کے 6 اعلی سطحی سیکیورٹی عہدیداروں پر پابندیاں عائد کی تھیں، جبکہ درجنوں اعلی عہدیداروں کے ویزے منسوخ کر دیے تھے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی کمپنی بوئنگ نے جمعرات کو اعلان کیا تھا کہ وہ دنیا بھر کی ایئر لائنز کو اپنے 737 MAX 8 جیٹس کی ترسیل ملتوی کر رہی ہے۔ اس سے قبل اتوار کو ایتھیوپیا میں اس طیارے کے ہلاکت خیز حادثے کے بعد تقریباً ہر ملک نے ان طیاروں کو گراؤنڈ کر دیا تھا۔ تفصیلات کے ساتھ شہناز عزیز۔
اس اعلان کا مطلب ہے کہ بوئنگ اپنے نئے طیاروں کی تیاری کو جاری رکھے گا، تاہم وہ ان کی ترسیل اس وقت تک معطل رکھے گا جب تک نیا سافٹ ویئر نصب نہیں ہو جاتا، آزمائشیں مکمل نہیں کر لی جاتیں اور ایتھیوپیا ایئر لائن کے تباہ ہو جانے والے طیارے کی تفتیش سے کچھ جواب نہیں مل جاتے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں
They have to figure it out fast. They know that. They're under great pressure.
وہ کہہ رہے ہیں انہیں یہ سب تیزی سے طے کرنا ہوگا اور وہ اس سے آگاہ ہیں، ان پر شدید دباؤ موجود ہے۔ یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے۔ امریکہ سمیت متعدد ملکوں میں ان طیاروں کو گراؤنڈ کیے جانے پر ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے۔ ایک مسافر منرو ملر کا کہنا ہے
I thought it was an obvious appropriate thing to do. Yeah. In fact, I was a little disappointed it took us so long.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظاہر سی بات ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے اس پر تھوڑی سی مایوسی ہے کہ ہمیں ایسا کرنے میں اتنی دیر لگی اور یہ کہ ہم نے دوسروں کی تقلید میں ایسا کیا۔ ایک اور مسافر بروک کہتی ہیں
I think they're jumping too quick. I think not every 737 is going to be that way. I think
وہ کہہ رہی ہیں میرا خیال ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ اجلت سے کام لے رہے ہیں۔ میرے خیال میں ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک 737 جیٹ کے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ میں سمجھتی ہوں کہ نئے طیاروں میں غالباً یہ مسائل موجود ہیں۔ فرانس کے ہوا بازی کے ماہرین اب ایتھیوپیا کے تباہ ہو جانے والے 737 MAX 8 طیارے کے فلائٹ ڈیٹا اور وائس ریکارڈرز کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ یہ طیارہ ادیس ابابا کے ایئرپورٹ پر پرواز کرنے کے فوراً بعد گر کر تباہ ہو گیا تھا اور اس پر سوار تمام 157 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے انڈونیشیا میں اکتوبر میں اسی طیارے کی تباہی میں 189 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور ایتھیوپین ایئر لائن کے طیارے کے بارے میں یہ خبر ہے کہ ایویشن کے تفتیش کاروں کو اس طیارے کے ملبے سے ایک بڑا ٹکڑا ملا ہے جو اتوار کے روز حادثے کا شکار ہو گیا تھا اور اس میں 157 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ حادثے سے آگاہی رکھنے والے ذرائع کے مطابق ملنے والے ٹکڑے اسٹیبلائزر کی پوزیشن بالکل وہی ہے جو پچھلے اکتوبر میں حادثے کا شکار ہونے والے انڈونیشی لائن ایئر جیٹ کی تھی۔ طیارے کا فلائٹ ڈیٹا اور وائس ریکارڈر تجزیے کے لیے فرانس پہنچ گئے ہیں۔ اور اسرائیل نے رات گئے غزہ میں راکٹ فائر کیے جنہیں اس نے دہشت گرد ٹھکانوں پر فائر گرانا کہا۔ اس سے چند گھنٹے پہلے تل ابیب میں 2 راکٹ داغے گئے۔ اسرائیلی فوج نے تفصیلات نہیں بتائیں لیکن فلسطینی میڈیا نے بتایا ہے کہ یہ راکٹ جنوبی غزہ کی بندرگاہ خان یونس میں داغے گئے۔ فوری طور پر جانی اور مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ جمعرات کے روز غزہ سے تل ابیب میں داغے جانے والے میزائلوں کو اسرائیلی دفاعی نظام نے تباہ کر دیا۔ اسرائیل اور غزہ کے فلسطینیوں میں حالیہ ہفتوں میں کشیدگی بڑھی ہے۔ شام کے مشرقی حصے میں امریکی حمایت یافتہ ملیشیا کا کہنا ہے کہ انہوں نے جمعرات کے روز جھڑپوں اور امریکی قیادت کے فضائی حملوں کے بعد داعش کو اپنے آخری محصور ٹھکانے میں مزید اندر دھکیل دیا ہے۔ شامی جمہوری فورسز کا کہنا ہے کہ وہ اس ہفتے باغوس پر قبضے کے لیے دیہاتوں اور کھیتوں میں ہونے والی لڑائیوں میں تقریباً کامیاب ہو چکے ہیں۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
ہمارے آج کے اس شو کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر نک آئیونوف۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔